محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کو اسلام نے کیا اہمیت دی ہے۔ اسلام سے پہلے، جو ہم نے سنا تھا اس سے پہلے پروگرام میں، کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بتائیں گے کہ عورت اسلام کے بعد اس کو جو سٹیٹس دیا گیا وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل کی طرف بڑھیں، پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عورت اسلام کے بعد، اسلام ایک کامل مکمل دین جس نے ہر ایک کو اس کی حیثیت، اس کے مرتبے اور اس کے درجے کے اعتبار سے اس کو اس کے حقوق بھی دیے، اس کی ذمہ داریاں بھی اس پر عائد کیں، اور وہ جو افراد اور تفرید کا معاملہ تھا، کہیں زیادتی بعد معاملات کے اندر، کہیں بہت زیادہ کمی، ان دونوں کو ختم کر کے ایک ایسا اس کے منصب اور سٹیٹس کے لحاظ سے اسلام نے ہر ایک کو اس کی ذمہ داریاں بھی دی ہیں، اس کو عزت بھی دی ہے، اس کی اہمیت کا احساس بھی دلایا ہے۔ اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ عورت کی حیثیت معاشرتی حوالے سے، سماجی حوالے سے اور دیگر اعتبارات سے کیا تھی۔ کچھ بھی نہیں تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام کی برکات آنے کے بعد عورت کو کیا رتبہ ملا، یہ ہمارا موضوع بحث ہوگا۔ رکن شورا مولانا اسد رضا مدنی صاحب دامہ ذلہ کی طرف ہم جاتے ہیں، اور ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے بیٹی کے حوالے سے۔ بیٹی ایک مقدس رشتہ، ہم نے پہلے بھی سنا کیا صورتحال تھی پہلے، وہ لوگ بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے۔ اسلام آیا تو اس بیٹی کو کیا تقدس ملا، کیا اس کو اہمیت ملی، کیا اس کو احترام ملا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو بھی عزت عطا فرمائی، اور عورت جس جس روپ میں بھی ہے یہ بھی عزت والی بنی۔ اس کے علاوہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے عزتوں کے تاج تقسیم ہوئے۔
سبحان اللہ۔
ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ گھر میں موجود ہیں، ایک خاتون آتی ہیں جن کے ساتھ دو بیٹیاں، وہ آ کر کاشان اقدس پر عرض کرتی ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے دیجئے۔ ہماری امی جان کہتی ہیں کہ گھر میں تین کھجوریں تھیں،
اللہ
میں نے
اللہ
تینوں اٹھا کے نا اس عورت کو دے دی، انہوں نے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی، اور جو تیسری کھجور تھی نا وہ بھی دو حصے کر کے انہی دونوں کو دے دی۔
اللہ اللہ،
نے خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اپنی ذات پر بھی اپنی بچیوں کو یہ ترجیح دے رہی ہے، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ کہتے میں نے خدمت اقدس میں وہ سارے کا سارا ماجرا عرض کیا کہ اس طرح ایک عورت آئی تھی اور یوں اس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، بچیوں پر شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت عطا کر دی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ایک تو یہ واقعہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے آقا نے بچیوں پر شفقت کرنے والی کے لیے انعام جو عطا فرمایا کہ اسے جنت دے دی جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی اگر حدیث ہے تو یہ بات کی طرف بڑھیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو. یہ دور جو نا اس دور کو اگر دیکھیں تو ابھی بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود تھے کہ جن کے قلب و روح پر اور جن کے ذہن و دماغ پر وہی نقوش ثبت تھے. تو جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے یہ انہی میں سے نکل نکل کر آ رہے تھے نا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کا سلسلہ بھی فرمایا, بیٹی کے فضائل بھی بیان فرمائے. بیٹیوں کو برا مت سمجھو اس لیے کہ یہ محبت کرنے والی ہوا کرتی ہیں. اور اس کے بعد ایک حدیث شریف میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے ان بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں اور وہ ان بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کر کے انہیں پروان چڑھانے کی طرف لے کر چلتا ہے, تو یہ بچیاں کل قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
وہ سارا ماضی والا بھی اگر تصور میں رکھا جائے اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی طرف توجہ کی جائے تو کیفیت ہی کچھ اور ہمارے سامنے آتی ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو کئی ایک فرامین ہیں جو بچیوں کے تعلق سے ہیں, لیکن ان میں سے حصول برکت کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں. جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے, نہ اسے برا جانے, نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے, یہ تین چیزیں ذکر فرمائی گئیں. کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے, یہ ایذا دینے والا, تکلیف دینے والا, کوئی اس طرح کا جملہ اس کی زبان پر نہ آئے, بے صبری اور ناشکری والے جملوں کی طرف نہ جائے, اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح بھی نہ دے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور وہ کتنا پیارا منظر ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے.
اللہ اللہ.
جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت. اس کو تھوڑا سا ہم اس انداز میں بھی اگر سمجھیں کہ جس کے آگے پیچھے کو دو چار افراد گھومنے پھرنے والے ہوں, کو ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے والے ہوں, اسے کتنا عزت والا سمجھا جاتا ہے, اور وہ گھر کتنا ببرکت ہے کہ جس گھر میں فرشتے سلام پیش کرنے کے لیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
سلام پیش کیا جاتا ہے, سلام پیش کرنے کے بعد فرشتوں کا جو عمل ذکر کیا گیا, یہ فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں.
اللہ 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 اللہ.
وہ منظر اگر تصور میں بھی لایا جائے نا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں, ایک فرشتوں کی صورت میں, دوسرا فرشتوں کی سلامیوں کی صورت میں, تیسرا فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی. جو شخص اس ناتواں بچی کی پرورش کی ذمہ داری لے گا اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت تک اس بندے کی مدد اپنے ذمہ کرم پر,
سبحان اللہ,
اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے گی. تو اس میں ایک تو بچی کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے, فرشتوں کی سلامیوں کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نا ایک ٹینشن بچی کی ولادت پر جو بعض گھروں میں ہوتی ہے, بچی پیدا ہو گئی, اب اس کے بعد ادھر پیدا ہوتی ہے ادھر اس کے جہیز کی فکر شروع ہو جاتی ہے, حالانکہ شادی تو ہوگی 18-20-22 سال کے بعد جا کے, لیکن ابھی سے نا یہ ساری زندگی شاید جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی, رخصتی نہیں ہو جاتی, یہ بیچارہ ٹینشن میں رہے گا. جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ وعدہ دیا جا رہا ہے کہ قیامت تک اللہ کی مدد اس بندے کے شامل حال رہے گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب اللہ نے مدد اپنے ذمہ کرم پر لے لی تو پھر کیا غم, نہیں اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کوئی غم غم نہیں رہتا, کوئی مصیبت مصیبت نہیں رہتی, کوئی ٹینشن ٹینشن نہیں رہتی.
سبحان اللہ. یہ ہے محترم ناظرین, اسلام نے جو عورت اسپیشلی بیٹی کو جو سٹیٹس دیا ہے اس کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے شیئر کیے گئے. احادیث طیبہ کی روشنی میں بچی تو رحمت لے کر آتی ہے, بیٹی تو فرشتوں کی سلامی کا سبب بن جاتی ہے, اس پیاری نعمت کے ملنے پر بندے کو تو شکر گزار ہونا چاہیے. اچھا رکن شورا کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج کل بھی ہمارے یعنی اسلام کی تعلیمات تو ہم نے سنی کہ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بچی کی پیدائش کو پتہ نہیں کیوں برا سمجھ لیتے ہیں اور اس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ان کو آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟
اس طرح کے جملے بعض اوقات بعض جگہوں سے سننے میں آتے ہیں، بچی پیدا ہوئی تو اب بتاتے ہوئے بھی
ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں نا جی،
جاتا ہے تو اب وہ والی کیفیت نہیں ہوتی، بتاتے ہوئے بھی بعض اوقات تھوڑا گھبرا رہے ہوتے ہیں کیسے بتائیں، اور بعض اس طرح کے نادان بھی ہیں کہ جب مبارک دی جائے نا بچی کی تو وہ کھلے لفظوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بچی کی مبارک نہیں لیتے جی.
اور بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نا بیٹی ہوئی ہے، باقی سے مبارک نہیں بولیں گے، کوئی الفاظ بولیں گے جیسے اللہ کا حکم، جیسے
اللہ کا حکم، اللہ صبر کی توفیق دے،
اس طرح کی کلمات.
جی جی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ابھی ہم نے کچھ چیزیں سنی ہیں، اور یہ ساری کی ساری احادیث نہیں ہے کہ جو ابھی مختصر سے وقت میں ہم بیان کر سکیں. خود اگر ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں تو سیدہ کائنات کے ساتھ محبت کا جو انداز تھا،
سبحان اللہ،
اس کی کچھ جھلک ہم نے پچھلے پروگرامز میں ذکر بھی کی ہے. میرے آقا کھڑے ہو کر استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، وہ ہاتھ چومتی، سرکار ان کا ہاتھ چومتے، پھر اپنی نشست پر بٹھانے کا سلسلہ ہوتا، یہ دو طرفہ محبت کے معاملات ہوا کرتے تھے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے، اور اگر یوں لے لیا جائے نا، مزدور کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، آٹھ سے لے کر چار تک اس کی دوڑ لگی ہوتی ہے. یہ آندھی ہے یا طوفان ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، موسمی تغیرات و تبدلات میں بھی یہ سر پھینک کے لگا ہوتا ہے. کیوں؟ جو چار بجے اس کو وہ ہزار بارہ سو پندرہ سو ملے گا نا اجرت میں، اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. یہ جتنی بھی محنت مشقت کر رہا ہوتا ہے وہ چار بجے ملنے والی اجرت پر اس کی نظر ہوتی ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر نکلتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو کام کرنے کے بعد اجرت ملے گی نا، توجہ اس طرف ہوتی ہے. تو یہاں بھی توجہ اجرت پر رکھ لی جائے،
اللہ
کی بارگاہ سے جو انعامات دیے جائیں گے، اللہ کے پیارے حبیب کی زبان سے جنت کا وعدہ ملا، ان چیزوں کی طرف توجہ ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو ذہن میں اس طرح کے وساوس آتے ہیں وہ بھی چھٹ جائیں گے.
اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اس طرح بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہ کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. لوگوں کی اپنی نفسیات ہیں، وہ اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اپنی سوچیں ہیں، اپنے رواج ہیں، اسلام کا انداز یہ نہیں ہے. اسلام تو بیٹی کو عزت دیتا ہے، اس پہ خوشی کا اظہار بھی ملتا ہے. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ابھی ہم نے سنا. تو لہٰذا ہرگز ہرگز یہ بات نہ کی جائے کہ اسلام میں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے.
ہمارے سامنے جو ایک انداز رکھا گیا نا، بیٹی کی ولادت پر نبوی کلمات کیا ہوا کرتے
جی،
اللہ اسے مبارک فرمائے
ماشاءاللہ،
اور امت محمدیہ کے لیے اس میں برکت رکھے
سبحان اللہ، سبحان.
وہاں تو یہ برکت برکت اور برکت کی باتیں ہو رہی ہیں.
اچھا، سیرت طیبہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے والے، اسلام کو پھیلانے والے، اسلام کے داعی، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمیں جو بتاتی ہے کہ جس میں وہ رول ماڈل بھی ہیں ہمارے لیے، سیرت طیبہ کی روشنی میں ایسے بہت سے واقعات احادیث طیبہ میں ملتے ہیں جس میں آپ نے بیٹی، بلکہ بیٹی کی بھی اولاد، آگے جو نواسی نواسا وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے جو انداز ملتے ہیں.
نجاشی بادشاہ کا اگر دیکھیں تو نجاشی بادشاہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ تحائف پیش کیے نا
جی.
ان تحائف میں زیورات وغیرہ بھی تھے. ان زیورات میں نا حبشی نگینے والی ایک انگوٹھی تھی،
وہاں کی اسپیشل اس ایریا کی ہوئی،
یہ مخصوص سوغات ہوتی ہے بعض ایریاز کی، تو یہ حبشہ سے آئی تھی، تو حبشی نگینے والی انگوٹھی یہ ان زیورات میں تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی لی. اس انگوٹھی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے، اور بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا کہ اپنے مبارک عصا سے مس فرمایا، اور اس کے بعد نا اپنی بڑی شہزادی، ان کی بیٹی جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے امامہ، یہ ان کو عطا فرمائی. اب حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب انہوں نے وہ ننی سی عمر تھی انگوٹھی لی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چھوٹی بچی، یہ انگوٹھی تم پہن لو.
سبحان اللہ،
جہاں وہ پیار محبت کا سلسلہ ہی نہیں تھا، ہمارے آقا یہ انداز اس قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد بھی پیاری ہوتی ہے، اولاد کی اولاد بھی پیاری ہوتی ہے، بیٹی بھی پیاری ہوتی ہے، بیٹی کی بیٹی بھی پیاری ہوا کرتی ہے. اور یہی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ویسے تو سرکار کی عبادات کے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو حسنین کریمین کا تذکرہ زیادہ سننے میں آتا ہے، لیکن یہ بھی احادیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب محوِ عبادت ہوتے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، کبھی سجدے کی حالت میں کندھے پر آتی،
اللہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ
قادے کی حالت میں گود میں بیٹھتی،
سبحان اللہ،
کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ نماز کے دوران ان کے یہ محبت کے انداز ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاری ہوتے. اور اس پر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اگر اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں، حضرت ابو قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کی نواسی امامہ بنتے ابو العاص اس کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی، رکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو اس میں وہ عمل قلیل عمل کثیر وہ جو تعریف ہے اس کو تو ظاہر پیش نظر رکھا جائے گا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ عبادت کے انداز سکھانے والے. عمل کثیر وہ عمل ہوا کرتا ہے کہ جس میں دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو عمل کثیر اگر ایسی صورت میں ہو تو وہ تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا، بعض علماء نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص ہے،
خاص،
اور بعضوں نے ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز اس طرح کا تھا کہ وہ عمل کثیر والی صورت ہی نہیں ہوئی.
اللہ اللہ اللہ.
تو یہ نماز کے دوران بھی، اللہ کی عبادت کے دوران بھی بچیوں سے محبت ہمارے آقا سکھا رہے ہیں.
کتنا حسین انداز ہے کہ بیٹی بیٹی کی آگے اولاد. اگر حسنین کریمین کی بھی بات کی جائے تو حسنین کریمین بھی تو بیٹی ہی کے بیٹے ہیں. تو یوں اسلام نے نہ صرف بیٹی کو ایک مقام دیا، اس سے محبت کا حکم دیا، بلکہ بیٹی کی جو اولاد ہے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بھی محبت کا اظہار فرماتے، اور احادیث طیبہ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں.
ہمارے یہاں محاورہ بولا جاتا نا کہ پیڑ سے آنتے قریب ہو جاتی،
قریب ہو جاتی ہے، اسی سناریو میں اسی تناظر میں بولا جاتا ہے. اچھا، اس میں ہمارا جو انسانی رشتہ ہے ماں، جو دنیا میں انسان کے آنے کا ذریعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ماں کے ذریعے انسان دنیا میں آتا ہے، یہ رشتہ ہم نے اسلام سے پہلے ڈسکس کیا، کیا صورتحال تھی، کیا سچویشن تھی، ماں غلام بنائی جاتی تھی، اس کو بیچا جاتا تھا. اب اسلام آ گیا، اب اسلام آنے کے بعد ماں کا رتبہ کیا ہوا، اس کو بھی کچھ ارشاد فرمائیے.
اس میں ہمارے ناظرین ہمارے ناظرات، یہ حدیث مبارکہ تو تقریباً میرا خیال ہے بچے بچے کو معلوم ہوگی نا، الجنۃ تحت اقدام الامہات. تو پہلے تو اس طرح کے تصورات ہی نہیں،
اللہ
تھے،
اللہ
جنت
اللہ
ماں کے قدموں تلے. تو یہ تو ساری دنیا اس چیز سے واقف ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خدمت کو جنت میں داخلے کا ذریعہ ارشاد فرمایا. اور افراط و تفریط ہمارے دین میں نہیں ہے نا
جی.
اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اور عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو مرد پر سب سے زیادہ جو حق ہے نا وہ ایک عورت کا ہے.
واہ.
اور عورت پر جو سب سے زیادہ حق ہے نا وہ ایک مرد کا
مرد
ہے.
ہے واہ.
نہیں، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق جو نا وہ اس کے شوہر کا ہے.
سبحان اللہ.
یہ ایک تقسیم بھی ذکر فرما دی گئی اور دونوں کو آپس میں کیسے مربوط کر کے رکھا گیا. ایک تو اس کو پیش نظر رکھا جائے، دوسرا یہ کہ ماں کے تعلق سے اگر دیکھیں تو قرآن پاک کی کئی ایک آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو والدین کے مقام و مرتبہ کا پتہ دیتی ہیں. خاص طور پر والدہ کا تذکرہ بھی ان آیات مبارکہ میں کیا گیا، وبالوالدین احسانا. جب وبالوالدین احسانا میں دونوں آئے نا، اور اگر ایک اور مقام پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان دونوں کو جو عزت عطا کی ہے اس کا تذکرہ کس انداز میں کیا جا رہا ہے. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا اور اپنی عبادت کے متصلا بعد والدین کا تذکرہ کیا گیا. اور اس کے بعد انہی آیات مبارکہ کو اگر آگے تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بھی بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملتا ہے تو ان کے ساتھ احسان نرمی کا پہلو بچھاؤ
اللہ
اور پیار و محبت کے سلسلے ان کے ساتھ روا رکھو. کئی ایک آداب ذکر کیے گئے، لا تک اللہ افن ولا تنہرہما وک اللہ قول کریمہ. ان کے سامنے لفظ اف تک نہ کہنا. اف جو ہے یہ اظہار ناگواری کے لیے عربی زبان میں سب سے لائٹ ورڈ جو یوز کیا جاتا نا یہ وہ ہے. اس سے ہلکا کو لفظ نہیں ہے کہ جو اظہار ناگواری کے لیے استعمال کیا جاتا عربی زبان میں. تو جو سب سے لائٹ ورڈ تھا نا وہ بھی منع کر دیا گیا.
اللہ 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 اللہ.
اور ماں کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں تو ماں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو عطا کیا گیا, حضور سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ تیری ماں کا. حضور کس کا ہے؟ تیری ماں کا.
اللہ اللہ.
تو
اللہ
بار بار تیری ماں تیری ماں تیری ماں فرمایا اور آخر میں ذکر فرمایا تیرے باپ کا. اور والدہ یہ تو ویسے ہی بڑے مرتبے والی ہے نا, والدہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک اور خاتون ہے جو ان کی ہمشیرہ ہے,
اللہ
ہماری خالہ ہے. ایک صاحب حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. تو ہمارے آقا نے کریدنے کی کوشش نہیں فرمائی کیا ہوا ہے, کب ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کس طرح کا جرم تو نے کیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ذکر فرمائی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں والدہ تو زندہ نہیں ہے. تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دوسرا سوال فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہتے ہیں جی حضور خالہ زندہ ہے. تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ بھلائی کرو اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
والدہ تو والدہ ہے, والدہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو خاتون ہے ان کی ہمشیرہ ہے ہماری خالہ ہے, ان کے ساتھ بھلائی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن گئے.
سبحان اللہ. یہ بھی یعنی دین کا حسین رخ پہلو ہے, دین کی حسین تعلیمات میں سے ہے کہ عورت کی ہم عزت کی بات کر رہے ہیں, ماں کا رشتہ ہے, سٹیٹس ہے, نسبت ہے براہ راست, خالہ کو بھی رتبہ اسلام نے دیا. اور حدیث میں فرمایا گیا مفہوم ہے کہ خالہ ماں کی طرح ہے, تو آپ نے روایت بھی ارشاد فرمائی. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے اسلام لانے کے بعد عورت کا رتبہ.
آزمائشوں کا تذکرہ بھی کیا گیا, حملت ہوں امہ وہن علی وہن.
اللہ اللہ اللہ.
اس نے کس طرح مشقتوں میں اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کے پروان چڑھایا, پھر اس کے وہ دودھ پلانے کی مدت کا ذکر بھی ہے, پیٹ میں رکھنے کا ذکر بھی ہے. تو یہ مختلف طرح کی چیزیں ذکر فرمائی گئی. اور یہ صرف اور صرف نہ اس کو ایک ذہن دینے کے لیے کہ تیری ماں نے تیری ولادت میں اور تیری ولادت سے پہلے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں.
سبحان اللہ.
یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں اپنی مرضی کے مطابق کھانے کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا, جو ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا جاتا ہے کہیں میرے بچے کے لیے کوئی آزمائش کی صورت نہ بنے.
اللہ اکبر.
تو اس قدر خیال رکھتے ہوئے اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے, سونے جاگنے میں دقت ہوتی ہے, کھانے پینے میں دقت ہوتی ہے, یہ مشقتوں پر مشقتیں جھیلتے ہوئے اس بچے کو پیٹ میں رکھ کے پروان چڑھانے کی صورتیں ہوتی ہیں.
اسلام کا مزاج یہ سمجھ میں آتا ہے ان طرح کی آیات سے کہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے والدین کا تم پر احسان کتنا بڑا ہے. وہ ایک روایت اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ جس میں ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں کو حج کرایا, تو اس بارے میں بھی کچھ
کندھے پہ اٹھا کے حج کرایا, بڑی مشقتوں سے سفر کیا کرایا, تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟
اللہ اللہ.
جواباً ارشاد فرمایا گیا کہ ابھی تو اس نے جو تیری ولادت میں تکلیفیں اٹھائی تھیں نا, ان تکلیفوں میں سے کسی ایک جھٹکے کا بھی حق شاید ادا نہ ہوا.
ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. اچھا اس میں یہ پہلو بھی کچھ ڈسکس اگر ہو جائے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اولاد اپنے گمان میں یا واقعتاً یہ ہوتا ایسا ہوتا ہوگا کہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ والدین کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اولاد کے ساتھ, تو اس بارے میں بھی کچھ اسلام کی تعلیمات ہیں, اس میں اسلام کیا فرماتا ہے؟
والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کا حکم دیا گیا ہے. اس میں یہ حقوق کا معاملہ جو نہیں, یہ دو طرفہ ہوا کرتا ہے. والدین پر اولاد کے حقوق ہیں تو اولاد پر والدین کے بھی حقوق ہیں نا. ایک طرف سے اگر کوئی زیادتی کا سلسلہ ہوتا بھی ہے تو دوسری سائڈ کو زیادتی کی اجازت تھوڑی دی جائے گی. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی کہ جس کے والدین اس سے راضی ہیں اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دو دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے.
سبحان اللہ.
ان میں سے ایک راضی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے, دونوں ناراض ہیں تو جہنم کی طرف دو دروازے کھلیں گے,
اللہ
ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ کھلے گا. یہ حدیث مبارکہ اختصار کے ساتھ میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کسی نے خدمت اقدس میں عرض کیا حضور اگر والدین ظالم ہوں تو کیا پھر بھی ہم پر لازمی ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرمائے, وَإِن ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَ
اللہ
اگرچہ وہ اس پر ظلم کرے اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رویہ اپنائے۔ تو اولاد کو یہی چاہیے کہ والدین کے ساتھ پیار و محبت کا رشتہ ہی استوار رکھے۔
سبحان اللہ۔ ایک رشتہ اور بھی ہے، بہن کا رشتہ، اور ایسی حارث طیبہ میں ماں کا ذکر بھی ہوا، بیٹی کا ذکر بھی ہے، تو کیا بہن کے حوالے سے بھی کچھ اسپیسیفک اس طرح کا کوئی ہے؟
اس پر میں ایک حدیث مبارکہ ہی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، وقت کی نزاکت کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد نہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اتزوجت یا جابر، جابر تم نے نکاح کر لی ہے؟ تو یہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، نعم یا رسول اللہ، جی ہاں میرے آقا میں نے نکاح کی ہے۔ جب اپنے نکاح کی خبر کی نا، تو اس پر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، ابکرن او ثیبن، کنواری عورت سے، کنواری لڑکی سے نکاح کیا یا بیوہ سے؟ تو یہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ حضور بیوہ سے نکاح کی ہے۔ یہ حضرت جابر کا پہلا نکاح ہے
جی۔
وہ دور بھی پیش نظر رہے کہ جس دور میں بیوہ کی کوئی حیثیت تھی کوئی نہیں، اور اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ بیوہ سے نکاح کرنا اس کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس دور کا تصور بھی ذہن میں رہے اور ان کا یہ انداز بھی ذہن میں رہے، بیوہ سے نکاح کی ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر تم کنواری لڑکی سے نکاح کرتے، تمہاری تو پہلی پہلی شادی تھی، تو کنواری لڑکی سے نکاح کرتے۔ تو انہوں نے جو خدمت اقدس میں جواب دیا،
اللہ اللہ اللہ،
علاقہ کون سا ہے، ایریا کون سا ہے، اور تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اسی ایریے میں کیفیت کس طرح کی، وہ ساری چیزیں میں تصور میں رکھی جائے، اس کے بعد ان کے جواب کی طرف توجہ کی جائے۔ تو وہ جواب انہوں نے جو خدمت اقدس میں پیش کیا، کہتے ہیں، آقا میری بہنیں ہیں، اگر میں کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرتا تو مجھے خدشہ تھا کہ ایک تو وہ بچیوں کی، میری بہنوں کی صحیح انداز میں تربیت کی طرف توجہ نہ کر پاتی، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بہنوں سے دور ہو جاؤں۔ تو بہنوں کی محبت میں کمواری لڑکی سے نکاح کرنے کے بجائے بیوہ سے نکاح کیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا۔
ماشاء اللہ، یعنی بھائی اپنی بہنوں کے خیال سے ایسی عورت سے نکاح کر رہے ہیں جو عمر میں کچھ بڑی ہیں،
تربیت
تاکہ تربیت کا نتیجہ ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ،
پہلے کیفیت کیا ہے، اور آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی برکت سے یہاں اہل عرب کا انداز کس طرح کا بنتا چلا جا رہا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں بیوی کے حوالے سے بھی اسلام کی تعلیمات کیا؟ بیوی جس کو ہم نے پہلے سنا کہ کچھ بھی سمجھا نہیں جاتا تھا،
بیوی کے حوالے سے تو نکاح جب کیا جاتا ہے تو اس وقت ہی سب سے پہلے، بعد کے مال کے معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں، نکاح کی نشست میں مال کا سلسلہ ہوتا ہے نا، فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، جو مہر کی ادائیگی کی صورت کی جاتی ہے، تو اس کی منیمم مقدار ذکر کی گئی، میکسیمم تعداد کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، مقدار کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ جو یہ تقاضا کرے گی اور جس پر یہ راضی ہوگی اتنا مہر اس کو دیا جائے گا، اور اس میں بھی چونکہ میکسیمم بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اس میں معجل اور مؤجل
دونوں صورتیں ہیں،
دونوں صورتیں رکھ دی گئی، معجل اور مؤجل، عین کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ۔ جو عین کے ساتھ ہے یہ جلدی والا، فوری ادائیگی، اور مؤجل بعد میں بھی ادائیگی کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ ابتدا ہی اس انداز میں کی گئی کہ بیوی کو بیاہ کر لانا چاہتے ہو نا تو پہلے مہر ادا کرو۔ اس کے بعد کھانا پینا، رہنا سہنا، نان نفقہ، تمام تر معاملات یہ شوہر کے ذمے کر دیے گئے۔
سبحان اللہ۔
تو یہ بیوی کے ساتھ ایک شریعت مطہرہ کی طرف سے عنایات کریمانہ کا انداز ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور اس کے علاوہ کئی ایک مقامات اور بھی ہیں، ان کو بھلائی کے ساتھ رکھو۔ اور اس میں ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، بعض اوقات نا ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب نکاح وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں لڑکا ماہانہ کتنا دے گا، سالانہ کتنا دے گا، اور پلاٹ نام لگوائے گا، مکان نام لگوائے گا، زیور نام لگوائے گا، اس طرح کی ایک چیزوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ماہانہ کتنا دے گا، تو مہانہ تو پہلے شریعت اس کے ذمہ کر چکی،
ذمہ لازم ہو چکا،
اس کے ذمہ لازم ہو چکا، یعنی کوئی لکھت پڑھت بھی اس تعلق سے نہ ہونا، تو کھانا پینا، رہنا سہنا، لباس اور تمام تر ضروریات یہ شوہر کے ذمہ شریعت مطہرہ کر چکی ہے،
یعنی نفقہ جسے کہا جاتا ہے، نان و نفقہ، سکنا بھی، رہائش بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے، سبحان اللہ۔ اس میں ایک مجھے روایت یاد آ رہی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے، اور اہل کی ایک تفسیر، اس کا ایک معنی، ایک تشریح بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے مراد ہے گھر والی، بیوی اس سے مراد ہے۔
اچھا، وہ پہلے ایک انداز جو ہوا کرتا تھا نا، بیویوں کو مارنا، زد و کوب کرنا، اور ان کے عزت کو مجروح کرنا، ان کی تذلیل کرتے رہنا، جملے کستے رہنا، تو خطبۃ الوداع دیکھیں اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو کئی ایک مواقع پر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم ارشاد فرمایا،
سبحان اللہ،
لا تدریبو آما اللہ۔ تو اس میں وہ انداز بھی اگر دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی بندیاں کر کے فرمایا نا، ان اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو،
اللہ،
تو مارنے سے صراحتاً منع کر دیا گیا۔
ایک اور بڑا ایشو جو تھا، آپ نے پہلے سنا کہ وراثت کے اعتبار سے عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کچھ ویلیو نہیں دی جاتی تھی، اسلام آ گیا، اسلام نے آ کر ماں کو، بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو ان کے حقوق عطا کیے، ان کے بارے میں فضائل بیان ہوئے۔ وراثت کے بارے میں بھی اسلام کی تعلیمات ہیں، یقیناً ہیں، کیا ہیں، کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر فرمائیے۔
وراثت کے تعلق سے بھی وہ یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ پچھلا بھی اگر ساتھ ساتھ توجہ میں رہے گا کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، پہلے جو کیفیت تھی وہ تو یہ تھی کہ کسی بھی قسم کی وراثت کا کوئی بھی حق اس کو تھا
ہی نہیں،
اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ وہ جانور کا دودھ بھی دوہا جاتا ہے تو اس میں سے بھی اس کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہمارے اسلام نے عورت کا جو بھی روپ ہے، یہ بیٹی ہے، باپ کی وراثت سے حصہ پائے گی، یہ بیوی ہے، شوہر کی وراثت سے حصہ پائے گی، یہ ماں ہے، بیٹے کی وراثت سے حصہ پائے گی، یہ کئی ایک صورتیں ذکر فرمائی گئیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے ایک دو مقامات بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف۔ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے وراثت کے مسائل کی، سورہ نساء کے یہ دوسرا رکوع ہے نا، یہاں سے وراثت کے مسائل ذکر کیے گئے۔ چاہے ابتدا ہی میں بیٹوں کی وراثت کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کی وراثت کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر، پھر اگر نیری لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر تو ان کو ترکہ کی دو تہائی۔ دو تہائی کا مطلب یہ ہے کہ 90,000 میں سے 60,000 ان کا ہوگا، اور اگر ایک ہے تو اس کا آدھا۔ تو یہ کثیر حصے وراثت میں دین اسلام نے ان کے لیے رکھے، اور قرآن پاک میں جہاں دیگر کے ذکر فرمائے گئے نا، تو بہن کے لیے بھی کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسے آدمی، ایسے مرد یا ایسی عورت کا ترکہ بٹ رہا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ بھی نہیں چھوڑے، اب ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو یہ باقاعدہ سے حصے متعین کر دیے گئے تاکہ ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی صورت نہ کر سکے۔
یعنی عورت کو بطور خاص جو وراثت ہے اس کے مال کا اس کو حقدار بنایا گیا،
اس کے حصوں کی بیٹی ہے تو بھی حصہ رکھا گیا،
جی
بہن ہے تو اس کے حصے کی صورت بھی آ گئی، ماں ہے تو اس کے حصے کی صورت بھی آ گئی، بیوی ہے تو اس کے حصے،
دادی کا بھی حصہ آتا ہے، جی
دادی کے حصے کی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تقریباً جو رشتے ہیں عورت سے متعلقہ، سب کے لیے کہاں کہاں، کس کس انداز میں کیا کیا دیا جائے گا، ہمارے دین نے اس کی وضاحتیں فرمائی۔
بلکہ ایک حسین پہلو یہ بھی ہے اس میں، تعلیمات میں، کہ جہاں ان سب کے حصے بیان کیے گئے، اگر کسی کے ہاں یعنی ماں شریک بہن بھائی ہیں، یعنی ماں کے اعتبار سے کوئی بنتے ہیں، تو ان کا بھی حصہ رکھا گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ وراثت کی تقسیم۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی ایک ذہن میں بات آتی ہے، اور بعض لوگ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جناب بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کے جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کو جہیز دے دیا جاتا ہے، جہیز دیا، خرچہ ہوا سب کچھ، تو کیا اب اس کی وراثت کا حصہ ختم ہو گیا جہیز دینے کی صورت میں؟
اس میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو عوام نے نا وہ زبردستی گھڑ کے یا پتہ نہیں کس کس انداز میں یہ سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں. جہیز دیا تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے, وراثت میں اس کا جو حق بنتا ہے وہ تو ادا کرنا ہی ہوگا, اور وراثت ادا نہ کرنے والا اور وراثت کے مال پر قبضہ کر لینے والا یہ تو غاصب اور ظالم قرار پائے گا.
اللہ اکبر.
تو اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. ابھی پچھلے سال تو اس کی شادی کی تھی, پچھلے سال اس کو اتنا دیا تھا, کیا آپ اس کو وراثت بھی دے دیں؟ تو وراثت قرآن کا حکم ہے, اور یوصیکم اللہ,
اللہ
تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ دو. تو جب اللہ حکم دے رہا ہے تو اللہ کا بندہ اللہ کی بات کو نہیں مانے گا تو پھر کس کی بات کو مانے گا؟
یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام میں یہ بات ہرگز نہیں کہی گئی کہ جہیز دے دیا تو اب وراثت کا ختم ہو گیا, ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام کا جو اصول ہے ابھی ہم نے سنا شورا کی زبانی کہ اسلام میں عورت کو حصہ دیا گیا ہے, اور وراثت بیسیکلی تو تقسیم بھی وفات کے بعد ہوتی ہے.
جی ایسے
جب والدین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اب ان کا جو ترکہ ہوگا, جو بچی ہوئی چیز ہوگی, وہ بہرحال تقسیم ہوگی, وہ جتنی بھی ہوگی. اور جو حق ہے یہ حق شرع ہے, یہ شریعت کا حق ہے, اس کو ابتدان تو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا اسلام نے اس اعتبار سے بھی عورت کو حصہ دیا, اور اس کی تقسیم کاری جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کی گئی, اس میں سے بات کی وضاحت احادیث طیبہ میں کی گئی.
ادائیگی سے پہلے معاف کرانے کی صورت بھی نہیں ہے نا, ادا کر دے اور ادا کرنے کے بعد بھی منتیں نہ کرتا رہے کہ یار تیری مہربانی, تم میری بہن ہو, دیکھو میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس طرح کا انداز نہ اپنائے. ہاں وہ صاحب ثروت ہے اور اپنی طرف سے دے دیتی ہے تو اس کی مرضی.
اچھا یہاں یہ بات بھی ہے کہ یہ ذہن کیوں بن جاتا ہے کہ بہن ہی معاف کرے,
بھائی معاف کر دے,
بھائی معاف کر دے. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض بہن نے معاف نہیں کیا تو اس کو برا سمجھنا کہ دیکھو جس نے معافی نہیں کیا
تو میرے لیے مر گئی, میں تیرے لیے مر گیا, ہمارے گھر کے دروازے تیرے لیے بند, یا وراثت لے لو یا بھائی رکھ لو.
یہاں تک کہا جاتا ہے یعنی یہ یعنی, اور پھر کیا کہیں, بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا.
وہ پھر اچھا اس میں بھی دیکھیں, وہ عورت کی محبت اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, جب ایسی کو بات کی جاتی ہے نا تو وہ بھائی پہ ہاتھ رکھتی ہے, مال پہ ہاتھ نہیں رکھے گی. تو اب کیا ایسی محبت کرنے والی کو بھی اس کے حق سے محروم کریں گے؟ نہیں, وہ کتنا محبت کا اظہار کر رہی ہے اگرچہ وہ مجبور ہے. بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اعتبار سے بھی بہت ٹینشن میں ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود میرا بھائی مجھ سے جدا نہ ہو. نہیں, وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے تو کیا تمہیں بھی اب غور نہیں کرنا چاہیے اس کی محبت کے بارے میں؟ وہ اتنے پیار کا اظہار کرے اور تم مال کی محبت میں اپنی بہن کو بھول جاؤ.
میرا خیال ہے وراثت کے معاملے میں جو اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کنسیپشن ہے, اس کا سبب ایک علم دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے, معلومات ہی نہیں.
اہم ترین سبب یہی ہے. جب مکتبۃ المدینہ کو دیکھیں اور دعوت اسلامی اور میرے اہل سنت کا عطا کردہ ذہن اگر دیکھیں تو کس کس موڑ پر ہماری رہنمائی کی صورتیں کی جا رہی ہیں. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے, اس عنوان پر تو پوری ایک کتاب لکھ کر دے دی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ, اس لیے ابھی سے اس کی تقسیم کی طرف توجہ کرو, جو مال تمہارے پاس اس انداز میں پہنچا اسے تقسیم کرو. اچھا ایک تو یہ مال وراثت کے تعلق سے ہماری بات ہو رہی ہے, اس سے ہٹ کر ایک اور پہلو بھی اگر مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھا جائے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے, ہمارے دین نے, ہمارے آقا نے, ہمارے اسلام نے عورت کی عزت کے تحفظ کا کتنا اہتمام کیا ہے. یہ سفر اکیلے نہیں کرے گی.
جی
تو بعض اوقات اس کو بھی قید سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا جناب, ہمیں اکیلے سفر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو یہ اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہ دینا اس کی عزت کے تحفظ کے لیے,
تو اس کے ساتھ خیر خائی ہے,
اس کے ساتھ خیر خائی ہے. اور اس کو یوں بھی سمجھا جائے کہ یہ تو اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ تمہارے جی ساتھ یہ بھی جائے گا,
اس کو عزت دی جا رہی ہے,
عزت دی جا رہی ہے. اور اس میں باقاعدہ سے ایک صاحب ہیں, یہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک حدیث بیان کی اور اسی حدیث میں ان صاحب کا تذکرہ کیا گیا. آپ کہتے ہیں عورت اور مرد یہ اکیلے جو نامحرم ہیں یہ خلوت اختیار نہ کریں, ایک تو یہ ذکر فرمایا گیا. دوسری یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ عورت اکیلے سفر نہ کرے, یہ سفر اس حال میں کرے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم
ہو.
تو جب یہ بات کی گئی نا تو ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور سوال کرتے ہیں, میرے آقا میں نے تو فلاں فلاں غزوے میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے کہ میں جہاد کے لیے جاؤں گا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دین کی سربلندی کے لیے جاؤں گا, اور میرے آقا آپ ابھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت اکیلے سفر ہی نہ کرے، میری جو بیوی ہے وہ تو حج کا ارادہ رکھتی ہے، تو کیا میں اس کو اکیلے حج پہ نہ بھیجوں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ پہلے جا کر حج کرو، نہیں اسے حج کے سفر پہ بھی، پاکیزہ سفر پہ بھی اکیلے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔
تو یہ اصل میں اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہے، اس کو اس کی حفاظت کے لیے یہ شریعت نے اہتمام گورا کیا ہے۔ پاک بعض عورتیں ہیں، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان پر کوئی بلیم لگا دیا جاتا ہے، اس میں ان کو عزت کو تحفظ دینے کے حوالے سے، اسپیشلی اسلام ان کا جو مزاج سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو بڑی ریسپیکٹ دیتا ہے، بڑا ان کو شیلٹر دیتا ہے، تو اس حوالے سے بھی اسلام کی تعلیمات ارشاد فرمائیے کہ جس میں اگر کوئی باغ دامن عورت پر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔
اس میں ایک تو وہ دور تصور میں رکھا جائے کہ جس دور میں عورت کی آواز سننے والا تھا ہی کوئی نہیں، اسے آواز بلند کرنے کی اجازت تک نہ تھی، وہ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے بھی کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، کسی نے کوئی الزام دھر دیا تو اب ساری زندگی کے لیے لعنت کا اور بے عزتی کا اور تذلیل کا ایک توک اس کی گردن میں پہنا دیا گیا۔ جبکہ ہمارے دین نے ہمیں جو ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، پاک بعض عورتیں اگر ان پر کوئی بدکاری کی تہمت لگاتا ہے نا اور ان پر الزام رکھتا ہے تو اسے چار گواہ لانے ہوں گے۔ تو شریعت مطہرہ کا انداز دیکھیے، بقیہ تمام تر معاملات میں دو گواہوں کی گواہی پہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور جب کسی کی عزت کی بات آ رہی ہے تو یہاں چار گواہ مانگے گئے ہیں،
اللہ،
اور وہ گواہ بھی کس طرح کی گواہی دیں گے اس کی باقاعدہ تفصیل ذکر فرمائی گئی نا۔ یہ چار گواہ گواہی دیں، اگر یہ چار گواہ کھڑے کر دیتا ہے جن کی باقاعدہ شرائط ہیں، عاقل ہوں بالغ ہوں اور پہلے ان پر کوئی حد قذف وغیرہ یا کوئی ایسی صورت نہ کی گئی ہو، یعنی پہلے یہ کسی جرم میں مبتلا نہ ہو، عادل ہوں، تو ایسے چار گواہ لائے پھر فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ چار گواہ نہیں لا سکتا اور اس نے الزام لگا دیے تو اب اس کو دو سزائیں ملیں گی۔ پہلی سزا یہ ہے کہ اس نے پاک باز مومنہ عورت پر الزام لگایا، اسے 80 کوڑے مارو۔
اللہ اکبر،
اس کی جرات کیسی ہوئی کہ ایک مسلمان عورت پر یہ ایسے الزام دھرے؟ یہ پہلا اس کو سزا کا سلسلہ کیا گیا۔ اور اگلی سزا جو اس کو سنائی جا رہی ہے وہ ہے ولا تقبلوا لہم شہادتن ابدا، زندگی میں کبھی ایسے بندے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ایک معاشرہ وہ ہے اور ایک اسلام کا دیا ہوا نظام ہے، اسلام کا عطا کردہ ایک انداز ہے،
اللہ،
کہ یہاں اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا نا، کسی عورت کے بارے میں انگوش زنی کرے گا، اس پر الزام تراشی کرے گا، تو یہ دو سزائیں اسے دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد اگر ذکر کیا جائے تو قرآن نے جو اگلی بات ذکر فرمائی ہے وہ ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں، انہیں اتنا نہیں پتا کہ ایک عورت کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے اور ایک آدمی کی عزت کا تحفظ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ پھر آگے بعد میں ذکر کیا گیا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا، اس میں رعایت کی صورت تب ہو سکتی ہے کہ یہ توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد یہ اپنی اصلاح کر لیں،
تو گویا فاسق کا لیبل ختم ہو جائے گا۔
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان۔
محترم ناظرین، آج جو ہم نے سلسلہ دیکھا اس میں عورت کی عزت بطور خاص، اس کی اہمیت کیا ہے، عورت کو کس کس انداز میں دین میں عزت دی گئی، حتیٰ کہ اس پر تہمت لگانے والوں کے لیے سزا قرآن نے بیان کی، اس کے لیے الگ سے گواہیوں کی کنڈیشنز رکھی گئیں، تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اسلام آنے کے بعد جہاں دیگر معاملات میں تبدیلی آئی، انقلاب آ گیا اور لوگوں کو ان کے حقوق دیے گئے، وہاں عورت کو بھی عزت، احترام اور ایک رتبہ دیا گیا۔ ماہ رمضان المبارک کی ان پر بہار ساعتوں میں آج کا یہ پروگرام ہم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ہم اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوں جو ہمارے علم اس لیے نہ ہوں کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہیں، اگر اس میں جو اسلامی بہنوں کے لیے 8 دینی کام ہیں خواتین کے لیے، اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اسلامی بہنیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑے، یعنی کہہ لیجئے کہ احسن انداز کے ساتھ عمل کی رغبت بھی ملے گی اور علم دین بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال اختیار کرنے، دین متین کو سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.